دوسری غلط فہمی کیا فرق ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اور رافضی شیعہ اور تبلیغ جماعت والوں کے بیچ میں؟ وہ بھی تو یہی کہتے کہ آج جہاد نہیں ہے، آپ بھی وہی کہتے ہو. سبحانک ھذا بہتان عظیم، پہلی بات تو یہ ہے، پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ رافضی شیعہ کیا کہتے ہیں اور تبلیغ جماعت والے حضرات کیا کہتے ہیں، پھر ہماری بات بھی نمایاں ہو جائیں گی. لیکن اگر سب کو خلط ملط کر دیا جائے پھر تو حق اور باطل کی پہچان نہیں رہ سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رافضی شیعہ کیا کہتے ہیں جہاد کے بارے میں. خمینی تحریر الوسیلہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 482 میں، تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 482 میں یہ کہتا ہے، وَكُلْ مَا فِي قَانُونِ الْإِمَامِ يُحْكَمُ بِهِ مَا عَدَ الْجِهَادِ، امام کا جو بھی قانون ہے اسی پر فیصلہ کیا جائے گا سوائے جہاد کے. جہاد کی بات نہیں کریں گے نہ اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا. اگر امام کے قانون میں جہاد کا لفظ بھی آ جائے تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، جہاد کا مکمل انکار. یعنی آج کے دور میں کوئی جہاد ہے ہی نہیں. الوافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 میں بہت بڑی بات کی ہے، کہتا ہے، الجہاد مع غیر الامام المنتظر طاعته حرام، جہاد بارہویں منتظر امام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرنا اور اس کی فرم برداری کرنا حرام ہے. مثل حرمۃ المیت والخنزیر، جیسا کہ مردار گوشت حرام ہے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. ولا شہید الا الشیعہ، اور کوئی بھی شہید نہیں سوائے شیعوں کے. ولو مات علی فراش حتف انفہ، اگرچہ وہ بستر پر کیوں نہ مر جائے تو وہ شہید ہے. کیوں شہید ہے؟ کیونکہ وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے. اور بہت سارے لمبے قول ہیں، میں صرف دو پر اکتفا کرتا ہوں. یعنی یہ پتہ چل گیا کہ جہاد کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کی کیا سوچ ہے. تبلیغ جماعت والے حضرات، ان کی فضائل اعمال دیکھیں. فضائل اعمال میں فضائل جہاد ہے نہیں، حالانکہ جہاد میں فضیلت والا عمل ہے. صرف اتنی ہی نہیں بلکہ جتنی بھی آیات اور احادیث جہاد کے متعلق تھیں انہوں نے فضائل تبلیغ میں لکھ دی ساری، جو صحیح ہے جو ضعیف ہے جتنی بھی تھی، فضائل تبلیغ میں ان کو لکھ دی. پہلے تو یہاں پر ناانصافی کی. فضائل اعمال مشہور کتاب ہے، ہر بندہ جانتا ہے، دیکھ لو اس میں فضائل جہاد نہیں ہے، اس نام کا کوئی باب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مشہور قول ہے، میں کسی کتاب سے نقل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اتنا مشہور ہے کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں کہنے کہ یعنی کسی کتاب کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر تبلیغی جانتا ہے، اگرچہ اس نے سے روزے ہی لگائے ہیں، وہ ہی جانتا ہے اس قول کو. وہ کہتے ہیں کہ کافروں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب جنگ کیوں کرتے ہو کافروں کے ساتھ، جہاد کی کیا ضرورت ہے، آپ انہیں سیدھی سادھی دعوت اور تبلیغ کرو. جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر قتل کس چیز کا کرنا، جنگ کی چیز بھی کرنا. آپ صرف تبلیغ کرتے رہو، جہاد کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دونوں جو قول اقوال ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں بالکل واضح ہیں. کیا ہمارا قول بھی یہی ہے؟ میں آپ لوگوں سے انصاف چاہتا ہوں. کیا نعوذ باللہ آپ نے کبھی بھی ہمارے علماء میں سے کسی نے کہا کہ جہاد حرام ہے، جیسا کہ سور کا گوشت یا مردار جانور حرام ہے؟ ایک قول دکھا دیں، ایک قول ہمارے کسی بھی عالم کا دکھا دیں، ہم جواب دیں اس کا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر تم لوگوں کے سامنے. کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ جب امام مہدی آئے گا پھر تو جہاد ہوگا، نہ جہاد نہیں ہوگا؟ ایک عالم کا قول دکھا دیں. یا ہمارے علماء میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ صرف دعوت اور تبلیغ کرتے رہو، توحید کی دعوت کرتے رہو، مشرکوں کو مسلمان بناتے رہو اور جہاد نہ کرو. ہمارے علماء کا قول واضح ہے. اب ذرا گزارش ہے، اب اچھی طرح سنیں، اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، ہمارا موقف کیا ہے جہاد سے. اور شاید ہر درس میں یہ بات بیچ میں آتی ہے، سبحان اللہ، ہر غلط فہمی میں یہ بات بیچ میں ضرور آتی ہے. ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ جہاد تا قیامت رہے گا، اسے کوئی بھی انسان روک نہیں سکتا. جہاد شریعت کا عظیم حصہ ہے، جہاد دین کی سربلندی ہے. جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن آج کے دور میں کیا جہاد کریں یا نہ کریں، علماء کا یہ قول ہے کہ آج کے دور میں جہاد کا وقت ابھی نہیں آیا. ابھی امت اس کے لیے تیار نہیں ہے. امت شرک بدعات اور خرافات کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. امت میں ایمانی کمزوری بھی موجود ہے، اور یہ بنیادی بات ہے. امت میں اسلحے کی کمزوری بھی موجود ہے، اور یہ مکملات میں سے ہے. اور یہ وقت ہے کہ لوگ توبہ کریں. مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، ذلتیں بڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے اس امت پر. یہ وقت ہے کہ توبہ کریں. جو مشرک اپنے شرک سے توبہ کرے، جو بدعتی اپنے بدعت سے توبہ کرے، جو سود خور اپنے سود خورے سے توبہ کرے، جو زانی اپنے زنا سے توبہ کرے، جتنی بھی اس امت میں لوگ ہیں بدکار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہ سے معافی مانگے اور توبہ کریں. آج یہ وقت ہے امت میں. تو کیا اس کا مطلب ہے کافر ہمارے ملک پہ حملہ کرے اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں، کچھ بھی نہ کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہی پہ مسئلہ ہوتا ہے. آپ دونوں جہادوں میں مکس اپ کر دیتے ہیں، جہاد الطلب اور جہاد الدفع میں. ہماری گزارش ہے کہ دونوں کو الگ الگ سمجھیں، دونوں کو احکام الگ الگ ہیں. اگر کوئی کافر ملک آپ کے ملک پر حملہ کرتا ہے، تو اس وقت آپ پوری طاقت کے ساتھ جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے وہ لگا دو اور اس کا دفاع کرو. اس میں حاکم وقت ہے، ملک کی فوج ہے، عوام الناس ہیں، سارے مل جل کے اس کافر کو روکنے کی کوشش کریں. اسے کہتے ہیں جہاد الدفع. آپ دفاع کر رہے ہیں. کس وقت تک، کب تک یہ کرتے رہیں؟ جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کر دیتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر کامیابی مومنوں کے لیے لکھی ہے، مسلمانوں کے لیے لکھی ہے، کامیاب ہو کے رہیں گے، اور یہی مقصد ہے، کافر بھاگ کے نکل جائے گا واپس. اور اگر کامیابی کافر کے لیے لکھی ہے اور مسلمان مغلوب ہونے ہیں، تو جب مغلوب ہو جائیں گے اب ہتھیار ڈال دیں گے، جب کافر کا بشرطیک مکمل غلبہ ہو جائے. پچھلے زمانے میں جھنڈا ہوتا تھا، جب گر جاتا تھا یعنی جنگ ہار گئے دوسرا فریق. آج کے دور میں دارالخلافت جھنڈا ہے. کسی ملک کا دارالخلافت جو ہے وہ جھنڈے کی مانند ہے. جب کافر ظالم دارالخلافت پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے جنگ ہار چکے ہیں. جب فوج جو پوری ٹریننگ کے ساتھ، سالوں سال پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جب وہ ہار جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے دوسرے کے پاس مخالفت بہت بڑی طاقت ہے، اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. تو عوام الناس کیا کر سکتے ہیں؟ چھریوں کے ساتھ اور پسٹل سے کیا کر سکتے ہیں عوام الناس؟ تو اس وقت یہ حکمت نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھا کے روڈ پہ چلتے پھرتے لوگوں کو مارنا شروع کر دو. آپ ایک ماریں گے وہ دس ماریں گے، یہ افراتفری ہے. جیسے کہ عام طور پہ آج کل ہوتا ہے، جہاد الدفع میں یہ نہیں ہوتا. جہاد الدفع میں جب کافر کا مکمل غلبہ ہو جائے اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ سوال ہمارا ہے, جواب ہم نے خود دینا اللہ تعالیٰ کو. کیا کریں؟ آپ کے سامنے دو راستے ہیں. اگر کافر جب مکمل غلبہ حاصل کر لے کسی مسلمان ملک پر, آپ کو آپ کی دینی شرائع جو ہیں ان سے منع نہیں کرتا, یہ ان کو ظاہر کرنے سے منع نہیں کرتا. یہ شرائع کیا؟ یعنی نماز باجماعت آپ ادا پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں. چاہے جب مسلمان حاکم تھا تب بھی آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اب کافر ہے اب بھی آپ کو نہیں روکتا, وہ مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں. رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں, عید آپ کرتے ہیں, حج کے لیے آپ کو نہیں روکا جاتا, زکوٰۃ آپ دیتے ہیں, ارکان اسلام پورے ہوئے کہ نہیں؟ جب آپ دین کو ظاہر کر سکتے ہو تو اس ملک میں رہو. حاکم کافر ہمارے کام نہیں ہے. جس نے یہ اس حاکم کافر حاکم کو حاکم بنایا ہے وہ جانے اور یہ حاکم جانے, یہ ہمارے بس کی بات ہے نہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہے اسے ہٹا دے اور جب چاہے کسی اور کو لے کے آئے, یہ ہمارے بس کی بات. ہمارے بس کی بات کیا ہے؟ سوال یہ ہے ہم کیا کریں. نمبر دو, اگر وہ ظالم کافر ہمیں روکتا ہے دین کو ظاہر کرنے سے, مسجدیں بند ہو گئیں, اذان سننے کے لیے ترس گئے, رمضان اور بغیر رمضان کا کوئی فرق کا پتہ نہیں رمضان ہے یا نہیں ہے, روزہ کو رکھے تو اسے منع کرتے ہیں, حج کے لیے دروازہ بند کر دیں گے, کوئی حج نہیں کرے گا اس ملک سے آج کے بعد. زکوٰۃ تو پہلے سے عام مسلمان بھی بیچارے غافل ہیں زکوٰۃ کے مسئلے سے, تو وہ تو پھر بھی اس نے سب کچھ بند کر دیا, بینکنگ سسٹم میں کوئی زکوٰۃ نہیں, سب کچھ ختم کر دیا. اگر یہ صورتحال ہے, اللہ نہ کرو, یہ میرے خیال کسی ملک میں میرے سامنے کبھی نہیں ہے, اگر یہ صورتحال ہے فرضاً, تو تب آپ کے سامنے پھر دو راستے ہیں. اگر ہجرت کر سکتے ہو اس ملک سے اپنے دین کو بچانے کے لیے, سب سے پہلے دین کو بچانا ہے, پھر اپنے بچے ہیں, اپنا مال ہے, اپنی دولت ہے, اپنی عزت ہے, اپنی جان ہے, وہ دوسرے نمبر پہ, سب سے پہلے دین بچانا ہے. جب کافر آپ کو دین ظاہر کرنے سے منع کرتا ہے تو رہنے کا کیا فائدہ وہاں ہے؟ اگر ہجرت کر سکتے اس ملک سے تو ہجرت کر کے مسلمان ملک میں چلے جائیں, اس ملک میں چلے جہاں پر آپ اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہجرت نہیں کر سکتے تو آپ اس ملک میں رہیں اور اپنے عبادات, اپنے دین پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالی کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازل نہیں ہوتا. یہ ہمارا موقف ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جہاد حرام ہے, ہم نے جہاد کا کبھی انکار نہیں کیا, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ امت میں شرک ہے تو کچھ بھی ہوتا رہے, کافر حملہ کرے, جو کچھ بھی کرے, ہم نے کبھی نہیں کہا. ہاں, جہاد و طلب کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جہاد و طلب کا وقت نہیں آج. پوری دنیا میں جہاد دہشت گردی بن گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک گروہ کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے جہاد, جو دین اسلام کی سر بلندی تھی, زینت تھی, خوبصورتی تھی دین اسلام کی, آج وہ دہشت گردی کیسے بن گیا؟ اسی جہاد و طلب کی وجہ سے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ خود حملہ کرنا چاہتے ہیں کافر ملک پہ, کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہمارے پاس ہماری جانیں ہیں, ہم بلاسٹ کر دیتے ہیں. یہ کس نے کہا آپ کو آپ کے پاس اپنی جان ہے صرف, اور آپ اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے پوری امت کو مصیبت میں ڈال دو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اپنی جان دے کے شہادت لے لو, امت پیچھے جو کچھ بھی ہوتا رہے. صلح حدیبیہ کی میں بار بار مثال پیش کرتا ہوں, اگر وہاں پر صحابہ اکرام کو روکا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکا انہیں, اگرچہ بیعت کر چکے تھے, بات یہ نہیں کہ سامنے جنت ہے اپنے گردن کٹوا کے جنت میں چلے جاؤ, بات یہ ہے کہ مسئلہ کس چیز میں ہے, امت میں مسئلہ عامہ جو ہے پوری امت کا, سب مسلمانوں کو مسئلہ کس چیز میں ہے, بہتری کس چیز میں ہے؟ میں اپنے گردن کٹوا کے امت کو مصیبت میں ڈال دوں؟ تو میں نے کیا کیا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو جہاد و طلب کا آج وقت نہیں ہے. جہاد الدفع اور طلب دونوں تا قیامت رہیں گے, لیکن امت میں حالت, اچھا جہاد دفع کی ایک صورت ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں, آپ عاجز ہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ علماء وقت کریں گے کہ بھئی عاجز ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, دشمن کی اتنی طاقت ہے, اب اس نے دار الخلافہ پہ حملہ کر لیا ہے, وہ قابض ہو گیا ہے, اب ہتھیار ڈال دو. جب حاکم وقت کی فوج کام نہ آئی, علماء نے کہ ہتھیار ڈال لو, آپ کون ہتھیار اٹھانے والے؟ سوال ہے. اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا قیامت کے دن کہ تم نے ہتھیار کیوں نہیں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر نے کہہ دیا ہتھیار ڈال دو. آپ کے پاس حجت تو ہے قیامت کے دن, کوئی جواب تو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حکم دیا قرآن مجید میں علماء کی طرف رجوع کرو, علماء کی یہ فتویٰ ہے, میں نے اس پہ عمل کیا. لیکن جب خود ہتھیار اٹھاتے ہو, علماء کی مخالفت کرتے ہو, آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ آپ کے پاس کیوں کیا آپ نے, کیا جواب ہے؟ کون سا عالم آپ کے ساتھ؟ آج دیکھیں امت میں کون سا عالم ہے ان کے ساتھ جو آج کہتے ہیں آج جہاد ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ حق ہے؟ کون ہے امت کے بڑے علماء کا ایک نام تو بتائیں. پھر مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہ بک چکے ہیں, جو علماء سلاطین ہیں ان سے صرف نماز کا طہارت کے مسائل پوچھتے رہو, جہاد کے بارے میں اس سے پوچھے جو مجاہد ہیں, اپنے راستے خود بند کر چکے ہیں. ورنہ جو عالم ہے طہارت اور نماز کے مسائل جانتا ہے, وہ جہاد کے مسائل بھی تو جانتا ہے. وہ کیسا فقیہ ہے جو فقہ کی کتابیں تو پڑھتا ہے سب سوائے کتاب الجہاد کی؟ اور وہ کون سی فقہ کی کتاب ہے جس میں کتاب الجہاد کا ذکر نہ ہو؟ ایک تو دکھائیں, چاروں فقہا کے اب کتابیں اٹھائیں. فقہ اربعہ مشہور ہے نا, چار مذہب مشہور ہیں, چاروں کتابیں اٹھائیں, کوئی بھی فقہ کی, چھوٹے سے چھوٹے سے لیکن بڑی سے بڑی تک, کتاب الجہاد. اگر کتاب الجہاد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تو پھر طہارت کے مسائل میں کیوں سوال کرتے ہو اسے؟ پھر طہارت کے مسائل کے سوال ان سے کرو جو سب سے زیادہ اچھا وضو کرتے طہارت کرتا ہے. حیض کے مسائل صرف عورتوں سے پوچھا کرو, زکات مسائل تاجر عالم سے پوچھا کرو, پھر تو یہ ہوگا نا. ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ کا ماہر ہو جائے گا, اور ہر بندہ یعنی علماء کی طرف کون لوٹے گا؟ بہرحال تو ہمارا موقف واضح ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کسی کو جہاد شرعی جہاد نبوی سے نہیں روکا, ہم نے اس جہاد سے ضرور روکا ہے جو جہاد نبوی نہیں ہے, اور دلائل کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں, اور دلائل کے ساتھ ہم بیان کرتے رہیں گے.